بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سيدة ميمونة بنت حارس جو رسول الله صلى الله عليه وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، فرماتی ہیں: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل جنابت کے لیے پانی رکھا. فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر دو یا تین مرتبہ پانی انڈھیلا. ثم غسل فرجہ، پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا. ثم ضرب يده بالارض او الحائط مرتين او ثلاثا، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پہ مارا یا دیوار پہ مارا دو مرتبہ یا تین مرتبہ. ثم مضمض واستنشق، پھر آپ نے کلی کی اور نوز میں پانی چڑھایا. ثم غسل وجهه وذراعيه، پھر آپ نے چہرہ مبارک دھویا اور اپنے بازوؤں کو دھویا. ثم افاض على راسه الماء، پھر اپنے سر پہ پانی بہا لیا. ثم غسل سائر جسدی، پھر اپنے سارے جسم کو دھویا. ثم تنحى، پھر تھوڑے سے وہاں سے ہٹے. فغسل رجليه، اور اپنے دونوں پاؤں کو دھویا. فأتيته بخرقة فلم يردها، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک خرقہ، ایک کپڑا لے کر آئی، لیکن انہوں نے اس کا ارادہ ہی نہیں کیا. فجعل ينفض الماء بيديه، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں سے پانی کو صاف کر رہے تھے. اکفأ الإناء، اس کا مطلب ہے قلبه على وجهه، اس کو الٹا کر کے انڈھیل دینا. ضرب يده في الارض او الحائط، اس سے مراد یہ ہے مسح يده باحدهما لازاله اللزوجه بعد الاستنجاء، استنجاء کرنے کے بعد زمین پہ یا دیوار پہ اپنے ہاتھ کو رگڑنا تاکہ کسی قسم کی نجاست کو دور کیا جائے. افاضة الماء على الشيء، پانی کو کسی چیز پہ بہانا، اس کا مطلب ہے افراغه علیہ، اس پہ ڈال دینا اور برتن کو فارغ کرنا. فلم يريدها، یہ ارادہ سے ہے، اراد يريد ارادة، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ارادہ نہیں فرمایا. اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں. سب سے پہلی بات، پہلی حدیث میں دونوں ہاتھوں کو مجمل طور پہ دھونے کا ذکر تھا، اور یہاں دو یا تین مرتبہ دھونے کا تذکرہ ہے، تو ہاتھوں کو دو یا تین مرتبہ دھونا چاہیے. اس حدیث کے اندر ہاتھوں کو دھونے کے بعد پھر شرمگاہ کو دھونے کا تذکرہ ہے، اور پھر زمین یا دیوار کے ساتھ ان کو رگڑنے کا بھی تذکرہ ہے دو یا تین مرتبہ. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہاتھ زمین پہ یا دیوار پہ رگڑنے کا موقع نہ ہو تو کسی ایسے مطہر کے ساتھ اس کو دھو لیا جائے، صابون ہے یا کوئی اور اس کے متبادل چیز، جس سے انسان مکمل صفائی اور نقا کو پہچان لے کہ اب یہ ہاتھ صاف ہو گیا ہے. تیسری بات یہاں یہ سمجھ آتی ہے جو اس حدیث نے متعین کر دی ہے، کہ سب سے پہلے ہاتھوں کو دوبارہ دھونے کی ضرورت نہ پیش آئے، پہلے متاثرہ جگہ کو دھو لیا جائے اور اکٹھے ہی ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھو لیا جائے۔ پہلی حدیث میں اس بات کا تذکرہ تھا کہ نماز جیسا وضو کیا جائے، اور اس میں پاؤں کے دھونے کا بھی تذکرہ تھا، اور یہاں یہ حدیث اس بات کی صراحت کر رہی ہے کہ دونوں پاؤں کو دھویا جائے اس وقت جب پورے جسم پہ پانی بہا لیا جائے۔ اور اگر ان دونوں حدیثوں کو جمع کیا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید کہ دو مرتبہ پاؤں کو دھویا، پہلے بھی دھو لیا اور بعد میں بھی دوسری جگہ ہٹ کے تاکہ پاؤں ملوث نہ ہوں۔ اور اس کی پہلی توجیہ ہم نے اس دن بیان کی تھی کہ آپ نے دھوئے نہیں بلکہ مؤخر اس لیے کیا کہ چھینٹے اڑ کے پاؤں تک جو مٹی کے پڑیں گے بعد میں ہی ان کو دھویا جائے۔ پانچویں بات جو اس میں سمجھ آتی ہے کہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ٹاول لے کے آئیں تاکہ اپنے اعضائے جسم کو خشک کیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں سے خشک کیا، اس ٹاول کو قبول نہیں کیا۔ چھٹی بات اس حدیث سے سمجھ آتی ہے، غسل کے اندر جسم کو ملنا یہ واجب نہیں، یہ اسی طرح ہی ہے سنت جس طرح وضو کے اندر پانی انسان وضو کے اعضاء پہ لگاتا ہے اور اس کو مکمل خشک رہنے سے بچاتا ہے، مکمل گیلا کرتا ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طریقہ مبارک سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت آپ نے اس کو دلک ملنے کی طرف نہیں لے کر گئے بلکہ افاض علی جسدی، اپنے جسم پہ پانی بہایا ہے۔ یہاں ساتویں بات یہ سمجھ آتی ہے کہ اعضائے وضو کو دوبارہ نہیں دھویا جائے گا جب اس کو پہلی مرتبہ وضو کر لیا ہے۔ اور صحیح بات بھی یہ ہے کہ اگر انسان نے وضو کر لیا ہے غسل جنابت میں اور اس کا ہاتھ کہیں نہیں لگا تو اسی وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ آٹھویں بات یہ سمجھ آتی ہے کہ جسم کا غسل ایک مرتبہ ہی ہے، اگرچہ بعض نے دو یا تین مرتبہ کا بھی تذکرہ کیا ہے وضو پہ قیاس کرتے ہوئے، لیکن قیاس نص کے ساتھ نہیں ہوتا، جہاں نص آ جائے وہاں فیصلہ نص ہی کرتی ہے، قیاس نہیں کیا کرتے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور شیخ عبد الرحمن السعدی رحمہم اللہ تعالی، یہی ان کا ایک نظریہ ہے کہ ایک مرتبہ آیا ہے تو غسل ایک مرتبہ ہی کرنا چاہیے، ہاں اگر ضرورت ہے کہ کسی قسم کی نجاست ہے یا دیگر ضروریات کی وجہ سے اس کو دو یا تین مرتبہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ عن عبداللہ ابن عمر ان عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ قال، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایرقد احدنا وهو جنب، کیا ہم میں سے کوئی جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے؟ قال، نعم، جی ہاں، اذا توضع احدكم فليرقد، جب تم میں سے کوئی شخص وضو کر لے تو وہ سو سکتا ہے۔ اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے کہ یہ حدث اکبر ہے جنابت، اس لیے ان پر یہ اشکال پیدا ہوا کہ کیا اس کے بعد سونا جائز ہے کہ نہیں جائز۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہی کر دیا کہ اگر کسی کو جنابت پہنچ جائے رات کے شروع میں تو کیا وہ اسی طرح سو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی اس انداز سے کہ اس حدث اکبر کی تخفیف کر لو شرعی وضو کے ساتھ، تو پھر سونے میں حرج کوئی نہیں۔ اس حدیث سے چند باتیں اخذ ہوتی ہیں۔ پہلی بات، جب وضو کر لیا جائے غسل سے پہلے تو جنبی آرام کر سکتا ہے۔ نمبر دو، کمال یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں جب تک غسل نہ کر لے وہ آرام نہ کرے، کیونکہ وضو کرنا یہ رخصت ہے، عزیمت نہیں۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ آئی کہ وضو کرنا یہ مشروع ہے سونے سے پہلے جنبی کے لیے بھی، جب وہ غسل نہیں کرتا۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ آئی جو غسل نہیں کرتا اور وضو بھی نہیں کرتا اس کے لیے سونا مکروہ ہے، ٹھیک نہیں ہے، اس کو ہر حال میں باوضو ہو کے ہی سونا چاہیے۔ عن ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سيدة ام سلمة رضي الله تعالى عنها سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں جاءت ام سليم امرأة ابي طلحة، ام سليم رضي الله تعالى عنها جو ابو طلحة رضي الله تعالى عنه کی بیوی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ فقالت اور کہنے لگی یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے پیغمبر، ان اللہ لا يستحي من الحق، اللہ ذوالجلال حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے، هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت، کیا عورت پر بھی غسل ہے جب وہ احتلام کی حالت میں ہو؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم، جی ہاں، اذا ہی رأت الماء، جب وہ پانی کو دیکھ لے۔ ام سلیم انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال لے کے آئیں، چونکہ سوال ایسے امور کے متعلق تھا جس سے عموماً حیا کی جاتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے سے پہلے انہوں نے اپنے سوال سے پہلے اس آیت کو پیش کیا تاکہ سامعین جو سننے والے ہیں ان پہ اس موقع کی تخفیف ہو جائے۔ تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی اللہ حضر جلال حیا والے ہیں، وہ حق کو ذکر کرنے میں حیا نہیں کرتے، تو ہمیں بھی دین سیکھنے میں حیا نہیں کرنا چاہیے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ مقدمہ آیت کی صورت میں پیش کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ لطافت کے ساتھ جواب دیا۔ جب انہوں نے اس موضوع کو پیش کیا اور سوال یہ کیا هل على المرأة غسل، کیا عورت پہ غسل ہے، اذا هي تخيلت في المنام انها تجامع، کہ جب اس کو خیالات سوئے ہوئے یہ محسوس ہو کہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے تو کیا اس کو بھی غسل کرنا چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، اس پر بھی غسل ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ پانی کو دیکھ لے۔ اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات، عورت پر بھی غسل واجب ہے احتلام کی حالت میں، اور شرط یہ ہے کہ پانی کا وجدان ہو جائے۔ دوسری بات، ان اللہ لا يستحي من الحق، اللہ ذوالجلال حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے، جس طرح یہ چیز مرد کو وارد ہوتی ہے عورت کو بھی وارد ہو سکتی ہے، اور اسی سے ہی اولاد کی شباہت اور اولاد کے ساتھ انسان کا جو انس ہے اس کی شباہت پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث کا بقیہ حصہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے۔ اس سے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے، اللہ ذوالجلال کی صفت حیا کا اس بات ہوتا ہے، اللہ ذوالجلال حیا کرنے والے ہیں، لیکن کیسا، جیسا ان کی شان اور عظمت اور جلالت کو لائق ہے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسی صفات جو سلبی صفات ہیں، جن سے نقص پیدا ہو، وہ اللہ کی صفات نہیں ہو سکتی۔ اللہ ذوالجلال کی صفات تو وہی ہو سکتی ہیں جو واقعتاً موجود ہیں، جس سے اللہ ذوالجلال کی صفات کی وجہ سے اور تعریف ہو۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، نیند نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی، تو یہ آپ کی کمال حیات اور قیومیت پہ دلالت ہے۔ چوتھی بات جو سمجھ آتی ہے کہ حیا اس کی وجہ سے علم سیکھنے میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، یہاں تک کہ ایسے مسائل میں بھی حیا نہیں کرنی چاہیے جن کے بغیر انسان کے ایمان کا کمال حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے صحیح بخاری کی روایت ہے، دو لوگ علم حاصل نہیں کر سکتے، لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، ایک حیا کرنے والا اور ایک تکبر کرنے والا۔ پانچویں بات اس حدیث سے ملتی ہے کہ یہ ادب کا تقاضا ہے کہ جب بات کی جائے تو ایسی گفتگو سے آغاز کیا جائے، حسن مخاطبت کی جائے، کہ ایسا مقدمہ پیش کریں جو اصل مقصود کے بالکل موافق ہو، تمہید کے طور پہ، کہ اگر کوئی بڑی بات بھی کرنا چاہے اور اگر بڑی حیا والی بھی بات ہو تو سننے والے پر گرا نہ گزرے۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت، سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، كنت اغسل الجنابة من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے جنابت کے اثرات کو دھو دیا کرتی، فیخرج الی الصلاۃ، آپ نماز کی طرف نکلتے، و ان بقع الماء فی ثوبی، اور پانی کے نشانات ان کے کپڑوں میں ہوتے، وفی لفظ لمسلم، اور صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں، لقد كنت افرقه من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرقا فیصلی فی، اور اگر وہ اثرات خشک ہو چکے ہوتے لباس میں تو میں اس کو اپنے ناخنوں سے کھرچ دیا کرتی ہیں۔ اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی وہ قصہ بیان کر رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس پہ اگر نجاست کے، جنابت کے اثرات ہوتے، اگر خشک ہوا ہوتا تو میں اس کو ناخنوں سے خرچ دیتی، اور اگر وہ خشک نہ ہوتا تو پھر میں انہیں دھو دیا کرتی، اس پانی کے اثرات ابھی لباس پہ ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ علماء کا اس بات میں اختلاف ہے، ان اللہ لا يستحی من الحق، اللہ عز الجلال حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے، کہ کیا منی یہ نجاست ہے کہ نہیں۔ بعض علماء کا یہ کہنا ہے اس کو دھویا اسی لیے جاتا ہے کہ یہ نجاست ہے، اور بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ ناپاکی کہنا یہ مناسب ہوگا، نجس کہنا یہ ٹھیک نہیں ہوگا، اس کی وجہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ فرما رہی ہیں کہ میں اپنے ناخنوں سے کھرچ دیا کرتی، اگر نجس ہوتی تو پھر دھونا ضروری تھا جیسے تمام نجاستوں کو دھونا ضروری ہے۔ دوسری بات، یہی انسان کی خلقت کی اصل ہے، اگر اس کو نجس مانا جائے تو انسان بھی خبیث اور نجس پیدا ہوگا، جبکہ اللہ عز الجلال نے انسان کو پاک بنایا ہے اور اس کی تکریم کی ہے۔ تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف دھونے کا حکم نہیں دیا اس کو، جس طرح کے دیگر نجاستوں کو دھونے کا حکم دیا ہے۔ اس حدیث سے چند باتیں سمجھ آتی ہیں کہ اگر اس کے اثرات خشک ہو جائیں تو ان کو دھونا واجب نہیں، نہ بدن سے نہ کپڑے سے، بلکہ اس کو کھرچ دینا ہی کافی ہوگا۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اس کو زائل کرنا کپڑے سے اور بدن سے یہ مستحب ہے، اگر خشک ہے تو ناخنوں سے، اور اگر رطب ہے، تر ہے، تو پھر تو اس کو دھویا ہی جائے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها وجب الغسل، وفي لفظ لمسلم وان لم ينزل، ان الله لا يستحي من الحق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنائے کے ذریعے ایک حقیقت کو پیش کیا ہے، کہ اگر کوئی بیٹھ جائے چار شاخوں کے درمیان پھر کوشش کرے تو اس پہ غسل واجب ہو جائے گا خواہ انزال نہ ہو۔ اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنائے کے ساتھ مسلمانوں کو یہ سمجھایا کہ دو ہاتھ اور دو پاؤں ان کے درمیان کوئی بیٹھ جائے اور پھر کوشش کرے تو ایسی صورت میں جب اس کو جنابت پہنچے تو اس پر غسل واجب ہوگا، اور یہ موجبات غسل میں سے ہے۔ اس حدیث سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ علاج جو ہے دخول اس کے ساتھ ہی غسل واجب ہو جائے گا خواہ اس میں پانی کا ظہور نہ بھی ہو۔ دوسری بات یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ حدیث جس میں یہ تذکرہ ہے الماء من الماء، جب تک پانی نہیں ہوگا تو پانی سر پہ جسم پہ نہیں بہایا جائے گا، غسل نہیں کیا جائے گا، وہ حدیث منسوخ ہے اور یہ حدیث اس کی ناسخ ہے۔ عن ابی جعفر محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہم انہ کان ہوا و ابوہ عند جابر ابن عبداللہ وعندہ قوم۔ ابو جعفر محمد بن علی بن حسین ابن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ وہ اور ان کے باپ جابر بن عبداللہ کے پاس تھے اور ان کے پاس اور بھی لوگ تھے۔ فسألوہ عن الغسل، تو انہوں نے سوال کیا غسل سے۔ فقال یکفیک صاع، تو انہوں نے کہا کہ کافی ہوگا آپ کو ایک صاع۔ ایک آدمی نے کہا ما یکفینی، مجھے تو ایک صاع کافی نہیں ہوگا۔ فقال جابر کان یکفی من ہو اوفر منک شعرا، یہ تو ایک صاع اس ہستی کو بھی کافی ہو جاتا جن کے بال تو آپ سے زیادہ تھے، وخیر منک جو آپ سے بہتر بھی تھے۔ یرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ثم امن فی ثوب، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے ہمیں ایک کپڑے میں نماز پڑھائی۔ وفی لفظ، اور ایک روایت کے الفاظ ہی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفرغ الماء علی رأسہ ثلاثا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو اپنے سر پہ تین مرتبہ ڈالتے۔ مصنف کہتے ہیں الرجل الذی قال ما یکفینی، وہ آدمی جس نے یہ کہا تھا کہ مجھے کافی نہیں، وہ حسن بن محمد بن علی بن ابی طالب ہیں، جو محمد بن حنفیہ جن کے والد ہیں۔ اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے کہ ابو جعفر جن کے والد صحابی جلیل قدر جابر بن عبداللہ ہیں، ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور جابر سے سوال کیا کہ اچھا یہ بتائیے غسل جنابت میں پانی کتنا ہونا چاہیے، تو انہوں نے کہا ایک صاع پانی ہونا چاہیے۔ صاع کتنا ہوتا ہے؟ یہ ایک کلو سے بھی کم ہوتا ہے، جو حجازی کلو ہے۔ اور نجد کا صاع جو ہے یہ خمس ہوتا ہے، اور اگر 104 ریال چھوٹے چھوٹے اکٹھے کیے جائیں، اس وقت سکے ہوتے تھے، آج کل کے اعتبار سے تو یہ اس کا وزن نکل آئے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاع اور نجدی صاع اور آج کل کے فرانسی صاع میں فرق ہے۔ تو ایک کلو سے کم پانی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما لیا کرتے تھے۔ یہاں اس حدیث سے چند باتیں سمجھ آتی ہیں، ایک تو جنابت کا غسل واجب ہے، دوسرا پورے جسم پہ پانی کو بہایا جائے گا، اور جب تک صفائی ممکن نہ ہو پانی کو زیادہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ دلک ملنے کا لزوم اس حدیث سے نہیں ملتا اور نہ ہی اس کا عدم ہی ملتا ہے، اگر اثرات متاثرہ جسم ہے تو پھر اس کو اچھی طرح صاف کرنے کے لیے دلک ملنا بھی جائز ہوگا۔ تیسری بات جو سمجھ آتی ہے کہ یہاں طہارت کے لیے پانی میں تخفیف کرنا مستحب ہے، پانی کے ضیاع سے بچنا چاہیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت پر انکار کرنا چاہیے، منع کرنا چاہیے۔ عربی زبان میں لفظ صاع جو ہے یہ چار مد پہ بولا جاتا ہے، اور غسل جنابت کے لیے ایک سا جو ہے وہی کافی سمجھا جائے گا جو چار مت مد یا مد سے ہے, آپ ہاتھ جو ہے وہ دونوں اکٹھے کرتے ہیں تو یہ مد بن جاتا ہے, تو چار مرتبہ یہ کرنے سے وہ وزن پورا ہو جائے گا. لیکن ابن دقیق العید یہ کہتے ہیں کہ اس کی تحدید کرنا درست نہیں, بعض احادیث یہ بتاتی ہیں کہ اس کی مقادیر مختلفہ ہوں گی, اس کا اندازہ مختلف ہوگا وقت کے اعتبار سے, حالات کے اعتبار سے, پانی زیادہ موجود ہے یا نہیں ہے, سفر اور حضر کے اعتبار سے اس میں اختلاف ہوگا. باب التیمم, تیمم کا باب. تیمم لغوی اعتبار سے القصد ارادے کو کہتے ہیں. ولا آمین البیت الحرام, اور نہ ہی وہ بیت الحرام کا قصد کرنے والے ہوں. فقہا کی اصطلاح میں تیمم کہتے ہیں مسح الوجه والیدین بشیء من الصعید, ارادہ کرنا پاک مٹی کے ساتھ چہرے اور ہاتھ پر مسح کرنا. ماسح جو ہوتا ہے مسح کرنے والا, وہ ارادہ کرتا ہے اس بات کا کہ میں نے ابھی مٹی کو استعمال کرنا ہے. اس لیے علماء نے اس کی تعریف یہ کی ہے طہارۃ ترابیہ تشتمل علی مسح الوجہ والیدین عند عدم الماء او عدم القدرہ علی استعمال. مٹی کے ساتھ پاکیزگی حاصل کرنا جو چہرے اور دونوں ہاتھوں کے مسح پر مشتمل ہوگا, اور یہ اس وقت ہوگا جب پانی کی قدرت نہیں کہ وہ پانی حاصل کر سکے, اور اسی طرح ایسی کیفیت میں بھی یہ تیمم کیا جائے گا جب وہ پانی استعمال کرنے کے قابل نہیں ہوگا. پانی استعمال کرنے کے قابل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص پانی کو استعمال کرنے سے بیمار ہو سکتا ہے یا پہلے سے بیمار ہے, تو ایسی دو صورتوں میں بھی تیمم کرنا اس کے لیے جائز ہوگا. تیمم اس امت کے خصائص میں سے ہے کہ اللہ عز وجل نے بہت سارے امور میں آسانی کی ہے اور شریعت کو آسان بنایا ہے, اور ہر قسم کی سختی مشقت سے امت کو بچایا ہے, اور ہر قسم کی رکاوٹ کا راستہ بھی پیش کیا ہے, جس طرح اللہ عز وجل نے اس پیارے پیغمبر کی وجہ سے اس امت کے ظاہر کے لیے آسانیاں کی ہیں, باطن کے لیے بھی آسانیاں کی ہیں. تو پانی کا نہ ہونا جو اصل انسانی زندگی کا راز ہے, تو اس کی دوبارہ جو ہے آلٹرنیٹ جو پیش کیا ہے شریعت نے وہ مٹی ہے, تاکہ طہارت سے وہ دور نہ ہو. مطلق طور پہ اگر پانی سے طہارت حاصل نہیں کر سکا تو پھر ظاہری طور پہ اور باطنی طور پہ مٹی جو ہے وہ اس کے لیے طہارت کا سبب بن جائے گی. اور اس کی حکمت میں بھی کوئی ایسی شک کی بات نہیں ہے کہ اللہ حضر جلال نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے, اگر پانی اس کو میسر نہیں ہے تو مٹی کو بھی اللہ نے سعیدن طیبن کہہ دیا کہ مٹی بھی پاک ہے, تو پاک مٹی سے انسان پاکیزگی حاصل کر سکتا ہے, اور یہ کتاب و سنت سے اور اجماع امت سے ثابت ہے. یہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کیا گیا ہے عمران بن حسین کا, عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم. عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ قوم کے ساتھ اس نے نماز نہیں پڑھی اور الگ ہو کے بیٹھا ہے. فقال یا فلان, تو آپ نے فرمایا اے فلان, ما منعک ان تصلی فی القوم, آپ کو کس چیز نے روکا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ نماز نہ پڑھیں؟ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے وہ صحابی، اصابتنی جنابت ولا ما، پانی نہیں تھا اور میں جنبی ہو گیا تھا. فقال علیک بالصعید، آپ کے لیے مٹی ہی کافی ہے، فانہ یکفی، وہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے بارے میں جو پانی کے استعمال کی بات ابھی گزری، اس کی تکمیل کے لیے ایک بات کا اضافہ کر لیجئے، وہاں ایک صاع کا تذکرہ ہے. لیکن ایک دوسری روایت میں جو صحیح بخاری کی روایت ہے، کان النبی یتوضأ بالمد، آپ ایک مد کے ساتھ وضو کیا کرتے، اور ویغتسل بالصاع الى خمسۃ امداد، اور ایک صاع سے لے کے پانچ مد تک وہ غسل کیا کرتے. یہ صحیح بخاری کی 265 حدیث کا نمبر ہے، اور اسی طرح صحیح مسلم میں 722. ایک مد جو ہے نوچ ٹانگ کا ہوتا ہے، اور غسل پانچ مد تک اگر کیا تو یہ ٹوٹل 2 کلو 11 ٹانگ سے پانچ مد پانی کے ساتھ غسل کرنے کی بات سمجھ میں آئے گی. 2 کلو 11 ٹانگ، اتنے پانی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما لیا کرتے تھے. حدیث کے الفاظ ہے، معتزلاً قوم سے جدا ہونے والا، متنحیناً دور ہو کے بیٹھے ہوئے، اور یہ کون سے صحابی تھے؟ یہ صحابی تھے خلاد بن رافع، اور یہ بدری صحابی ہیں. الصعید، صعید سے مراد یہ ہے وجہ العرض وما علی منہا، جو زمین کا چہرہ ہوتا ہے، جو میں نظر آ رہی ہے، اس کو صعید کہتے ہیں. اجمالی معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صبح کی نماز پڑھائی. جب نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ ایک آدمی خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز نہیں پڑھی، اور آپ کا حسن لطافت دیکھیے، اور آپ کی دعوت کا انداز دیکھیے، آپ نے جماعت سے پیچھے رہنے پہ ان کو بہت ساری سنا نہیں دی، بلکہ آپ نے سبب معلوم کرنا چاہا. پوچھا، ما منعك ان تصلي مع القوم، کس چیز نے روکا ہے آپ کو کہ آپ قوم کے ساتھ نماز نہ پڑھیں؟ تو انہوں نے اپنا عذر پیش کیا کہ ان کو جنابت پہنچی تھی اور پانی نہیں تھا، تو انہوں نے نماز کو لیٹ کر دیا تاکہ وہ پانی پا لیں اور پھر طہارت حاصل کر لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تلقین کیا کی کہ پانی نہیں ملا تھا، تو آپ نے زمین سے صعید سے طہارت حاصل کر لینی تھی اور نماز پڑھ لینی تھی. تو اس حدیث سے ایک بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر پانی نہیں تو اس کی وجہ سے نماز کو لیٹ نہ کیا جائے، تیمم کر کے انسان کو نماز پڑھ لینی چاہیے. پہلی بات یہ بھی سمجھ آتی ہے، جنابت کے غسل اور بے وضو انسان، ان دونوں سے تیمم کفایت کر جائے گا اگر پانی نہیں. دوسری بات، تیمم صرف اس کے لیے ہے جس کے پاس پانی نہیں، یا پانی کے استعمال سے اسے نقصان ہو، کیونکہ اللہ کے رسول کے سامنے پانی نہ ہونے کا عذر پیش کیے گا اور آپ نے اقرار کیا کہ ٹھیک ہے. تیسری بات، کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی کے عمل میں تقصیر دیکھے تو سب سے پہلے تعنیف کرے یا ملامت کرے جب تک کہ سبب معلوم نہ کر لے. ہو سکتا ہے اس کا کوئی عذر ہو اور آپ ملامت کر کے اپنے آپ کو صراط مستقیم سے الگ کر لیں. چوتھی بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں بھی اجتہاد کا اس سے جواز ملتا ہے. صحابی نے اجتہاد کیا کہ پانی نہیں ہے تو جب تک پانی نہیں ملے گا میں نماز کو لیٹ کر دیتا ہوں، اور ان کے ذہن میں شاید یہ تھا کہ تیمم کی آیتیں صرف حدث اصغر کے بارے میں ہے، جس سے صرف وضو واجب ہوتا ہے، غسل واجب نہیں ہوتا. عن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ قال، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجه فاجنبت، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کی غرض سے بھیجا اور میں جنبی ہو گیا. فلم أجد الماء مجھے پانی نہیں ملا، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الداب، میں اسی طرح مٹی میں لیٹنا شروع کر دیا جس طرح ایک چوپایا لیٹتا ہے. ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم، پھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فذكرت ذلك له فقال، میں نے یہ پورا قصہ آپ کو نقل کیا، وہ آپ نے فرمایا، انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا، تمہارے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ تم اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس طرح کرتے. ثم ضرب بيديه العرض ضربة واحدة، پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک مرتبہ زمین پہ مارا. ثم مسح الشمال على اليمين، پھر آپ نے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پہ مسح کے لیے لگایا. وظاهر كفيه ووجهه، اور دونوں ہاتھوں کی ظاہری ہتھیلیوں پہ مسح کیا، پھر آپ نے چہرے کا مسح کیا. حدیث کی الفاظ ہے، فتمرغت في الصعيد تقلب في الارض حتى عم بدنه بالتراب، زمین پہ دائیں اور بائیں لیٹنا تاکہ پورا جسم پہ مٹی لگ جائے. ان کے ذہن میں تھا کہ جس طرح غسل کے لیے پانی پورے جسم پہ آتا ہے، تو یہ تیمم بھی شاید پورے جسم پہ مٹی لگانے کا معنی ہے. ان تقول بیدیک، یہاں قول سے مراد فعل ہے، اور شریعت میں اور لغت عرب میں قول فعل کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے کہ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں کسی ضرورت کی پیش نظر ان کو بھیجا اور ان کو جنابت پہنچ گئی، سو گئے، لیکن پانی نہیں تھا اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے غسل بھی نہیں کر سکے، اور تیمم کے بارے میں ان کو حکم کا پتہ نہیں تھا جنبی کے لیے، اور وہ جانتے تھے کہ شاید یہ حدث اصغر میں ہوتا ہے، اور ساتھ ان کا یہ ذہن بنا کہ تیمم جو جنابت سے ہوگا تو پھر پورے جسم پہ مٹی لگائی جائے گی. پانی پہ قیاس کرتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو زمین پہ اسے لٹا لیا اور دائیں بائیں لیٹنا شروع کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، لیکن چونکہ انہوں نے اپنا اجتہاد کیا تھا اس لیے پوچھنا ضروری سمجھا کہ کیا انہوں نے صحیح کیا ہے یا غلط. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو دونوں ہاتھ زمین پہ مارتے ایک مرتبہ، پھر آپ اپنے بائیں ہاتھ کو پہلے دائیں ہاتھ پہ لگاتے، پھر دائیں کو بائیں پہ، اور پھر چہرے پہ دونوں ہاتھ لگا کے آپ تیمم کر لیتے. علماء کا اس بات میں اختلاف ہے کہ یہ زمین پہ ایک مرتبہ مارنا چاہیے یا دو مرتبہ، اور یہ بھی اختلاف ہے کہ مسح صرف ہاتھوں پر ہوگا کہ کوہنیوں تک ہوگا. بعض علماء کا خیال ہے کہ دو مرتبہ مٹی پہ ہاتھ لگائے جائیں، ایک مرتبہ ہاتھ پہ مسح کرنے کے لیے اور ایک مرتبہ چہرے پہ کرنے کے لیے. ان کی دلیل کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، تیمم ضربۃ للوجہ وضربۃ للیدین الی المرفقین، دو مرتبہ مٹی پہ ہاتھ مارے جائیں. دارقطنی کی اس روایت میں ایک مرتبہ چہرے کے لیے اور ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کے لیے کوہنیوں تک. جمہور علماء یہ کہتے ہیں، جن میں امام احمد، امام اوزاعی اور اسحاق اور اہل الحدیث، کہ ایک ہی مرتبہ زمین پہ ہاتھ مارے جائیں گے، اور جو چہرے کے لیے اور ہتھیلیوں کے لیے کافی ہوں گے. اور یہ حدیث جو ابھی گزری ہے صحیح بخاری اور مسلم کی، یہ ان کی دلیل ہے، اور دیگر بھی صحیح احادیث موجود ہیں. رہی وہ روایت جو دارقطنی کی ابھی آپ نے سنی کہ اس میں دو مرتبہ کا تذکرہ ہے، تو وہ روایت ضعیف ہے. اسی لیے ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جتنی بھی احادیث دیکھی ہیں ان احادیث میں ایک ہی مرتبہ کا تذکرہ ہے، اور دو مرتبہ زمین پہ مارنے والی حدیث مضطرب ہے. اور ابن دقیق العید فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں دو مرتبہ بھی زمین پہ ہاتھ مارنے کا تذکرہ ہے، یہ حدیث صحیح بھی نہیں، اور نہ ہی صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مقابلے میں لائی جا سکتی ہے. اور امام خطابی بھی فرماتے ہیں کہ اہل العلم کی جماعت کا یہی ایک نظریہ ہے کہ صحیح روایت کو ہی اختیار کیا جائے, اور وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ زمین پہ ہاتھوں کو مار کے تیمم کیا جائے گا. اس حدیث سے چند باتیں سمجھ آتی ہیں. تیمم یہ غسل جنابت ہی ہے. دوسری بات, تیمم سے پہلے پانی کی تلاش ضروری ہے. تیسری بات یہ سمجھ آتی ہے کہ تیمم حدث اکبر کے لیے بھی ہے, جیسا کہ تیمم حدث اصغر کے لیے ہے, اور دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے. عبادات کے مسائل میں اجتہاد کرنا جائز ہے, اور اگر انسان نے اجتہاد کیا ہے جو ٹھیک نہیں ہوا اور عبادت اس نے کر لی, بعد میں پتہ چلا کہ اس کا اجتہاد تو ٹھیک نہیں تھا, تو وہ عبادت دہرانا ضروری نہیں. جیسا کہ صحابی کو اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ دوبارہ پڑھو. اور حدیث یہ کہتی ہے, من اجتہد فاصاب فلو اجران, جو اجتہاد کرتا ہے اور اس کو دو اجر ملتے ہیں اگر اس نے صحیح کیا, اور اگر صحیح نہیں کیا تو ایک نیکی سے تو محروم نہیں ہوگا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه سے مروی ہے, رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا, أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي, مجھے اللہ عز الجلال کی طرف سے پانچ چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی بھی انبیاء ویسے کسی کو نہیں دی گئیں. نصرت بالرعب مسيرة شهر, ایک مہینے کی مسافت پر رعب میرا دشمن کے دل میں پہنچ جاتا ہے. وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا, اور زمین کو میرے لیے مسجد اور پاک بنا دیا گیا ہے. فايما رجل من امتي ادركته الصلاه فليصلي, جس شخص کو بھی میری امت میں سے نماز کا وقت پہنچ جائے اس کو چاہیے کہ وہ اسی وقت نماز پڑھ لے. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي, اور میرے لیے غنیمتوں کو حلال کیا گیا ہے اور مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا تھا. وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ, اور مجھے شفاعت دی گئی ہے. وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً, انبیاء میں سے کوئی نبی اپنی قوم کی طرف خصوصاً بھیجا جاتا ہے, اور مجھے اللہ عز وجل نے پوری کائنات کے لیے بھیجا ہے. اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کا تذکرہ کیا گیا ہے جو پہلے انبیاء کو اللہ عز وجل نے نہیں دیے. پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ عز وجل نے دشمن پہ اللہ کے رسول کا رعب رکھا ہے کہ اگر ایک مہینے کی مسافت پہ بھی ہوں تو اللہ حضر الجلال کے پیارے پیغمبر کا رعب ان کے دلوں میں پہنچ جاتا ہے, اور یہ اللہ کی تائید ہے, نصرت ہے, اور دشمن کی ذلت ہے اللہ کے ہاتھ سے کہ اللہ حضر الجلال نے اپنے پیغمبر کی مدد کی. دوسری خصوصیت اللہ کے رسول کے لیے, جو امت کے لیے بھی ہے, کہ پوری زمین کو پاک بنا دیا گیا. نماز کا جب بھی وقت ہو جہاں بھی نماز پڑھ لیں وہ مسجد ہے, پاک ہے. جبکہ پہلے لوگوں کی حالت یہ تھی وہ کنائس کے اندر اور بیع عبادت خانوں کے اندر, معبد خانوں کے اندر ہی نماز پڑھ سکتے تھے. یہ مشقت اور یہ تکلیف اس امت سے اور یہ تنگی اللہ عز الجلال نے دور فرما دی. یہ اللہ کا احسان بھی ہے, کرم بھی ہے, امتنان بھی ہے کہ ساری زمین کو پاک کر دیا. پہلی امتوں کے لیے صرف پانی ہی پاکیزگی کا ذریعہ تھا, اس امت کے لیے پانی کے ساتھ مٹی کو بھی پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیا گیا جیسے تیمم ہے. تیسری خصوصیت, غنیمتیں جو کفار سے لی جاتی ہیں اس وقت جب مسلمان فتح یاب ہوتے ہیں تو کافروں کا مال غنیمت بن جاتا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امت کے لیے حلال ہے, وہ تقسیم کرتے ہیں جیسے اللہ عزوجل جلال نے بیان کیا, اور یہ انبیاء جو سابقہ انبیاء تھے ان پر حرام تھی, ان کی امتوں پر بھی حرام تھی. ان کو جمع کر لیتے, اگر وہ قبول ہو جاتی تو آسمان سے آگ اتر دی اور اس کو جلا دیتی. چوتھی خصوصیت اللہ عز الجلال نے اس امت کو یہ دی ہے کہ اس کے پیارے پیغمبر کو مقام محمود سے نوازا ہے, شفاعت عظمہ سے نوازا ہے, جس دن تمام اولوالعزم پیغمبر جو ہیں قیامت کی ہولناکیوں میں پیچھے ہٹ جائیں گے, اللہ کے رسول فرمائیں گے انا لہا انا لہا، میں سفارش کروں گا، پھر آپ سجدہ ریز ہو جائیں گے عرش کے نیچے، اللہ عز الجلال کی تعریف جیسے اس کی شان کو لائق ہے بیان کریں گے، پھر اللہ عز الجلال فرمائیں گے ارفع رأسک وسل تعطا واشفع تشفع، اپنی سر مبارک کو اٹھائیے اور سوال کیجئے، ہم اس کا جواب دیں گے، سفارش کیجئے ہم قبول کریں گے۔ اس وقت پوری کائنات کے لیے اللہ کے رسول شفاعت کریں گے کہ ان کا حساب و کتاب شروع کیا جائے، تب جا کے پوری کائنات سے ہولناکی ختم ہوگی، اور یہ وہی مقام محمود ہے جس پہ اولین اور آخرین سب غبطہ اور رشک کر رہے ہوں گے۔ پانچویں خصوصیت، تمام کے تمام انبیاء جو پہلے گزرے ان کی دعوت ان کی قوموں کے لیے تھی، اس امت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے ہادی و مرشد کو اللہ عز الجلال نے ایسا پیغام دے کے، ایسی شریعت اور دستور دے کے بھیجا ہے، ایسا قانون دے کے بھیجا ہے، تو تمام بشریت کے لیے ہے اور قیامت تک آنے والی جنس و نسلوں کے لیے ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام انبیاء پر ہے، اس طرح اس امت کی فضیلت بھی تمام امتوں پر ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بندے پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں کی ہوئی ہیں ان کو شمار کرنا چاہیے، اگر وہ اس کو شمار کرتا ہے، کہتا ہے، تو یہ شکر ہے، اور شکر بھی عبادت ہے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے بہت سارے خصائص ہیں، لیکن صرف پانچ خصوصیتیں نہیں، بلکہ دیگر بھی علماء نے تذکرہ کیا ہے اور جمع کی ہیں، 17 خصوصیات اللہ کے رسول کی ہیں، جبکہ صنعانی بیان کرتے ہیں کہ 21 خصوصیات ہیں، لیکن اگر تمام روایتوں کو جمع کیا جائے تو نہ 17 ہیں نہ 21 ہیں، صحیح روایات سے 28 خصوصیات موجود ہیں۔ چوتھی بات، نماز کا صحیح ہونا یہ کسی بھی جگہ کے لیے خاص نہیں کیا جا سکتا کہ یہاں نماز صحیح ہوگی یہاں نہیں ہوگی، ہر جگہ ہی صحیح ہوگی۔ زمین اصل میں پاک ہے نماز کے لیے بھی، تیمم کے لیے۔ چھٹی بات، ساری زمین پہ تیمم کرنا جائز ہے۔ ساتویں بات، اس شریعت کی عظمت اور وسعت دیکھیے کہ کس طرح تمام دنیا کے عبادات اور معاملات کو، باوجود اس کے کہ کوئی کہاں رہتا ہے کوئی کہاں رہتا ہے، اس کے لیے آسانی کر دی کہ جس جگہ جیسی مٹی ہوگی وہاں اسی کے ساتھ تیمم کیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ سرخ مٹی ہے افریقہ کے ممالک میں تو وہ پاکستان سے یا سعودیہ سے مٹی منگوائیں گے، کہ اب تو یہ تو سرخ ہوگی تو تیمم کیسے ہوگا۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، کہ ایما رجلین، اس میں عورتیں بھی آتی ہیں، لأن النساء شقائق الرجال، کیونکہ عورتیں جو ہیں یہ مردوں کے شقائق ہیں، ان کے حکم بھی وہی ہیں جو مردوں کے ہیں، الا مختص بهن، سوائے اس کے کہ وہ اعمال جو عورتوں کے لیے ہی خاص ہیں۔ امام سنانی کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ قطن نہیں ہے کہ ایک مہینے کی مسافت پہ جو کافر ہے اس کے دل میں روب جائے گا، اصل میں اس وقت ایک مہینے سے زیادہ کوئی بھی دشمن دور نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رعب ان کے دلوں میں پہنچ جاتا۔ کافر کے دل میں مسلمان کا رعب پہنچتا ہے اس امت کا، اس وقت کے ایک مہینے کے سفر کو دیکھیں تو آج ایک گھنٹے کا سفر بنتا ہے۔ باب الحیض، حیض کا باب، الحیض دم جعلہ اللہ تعالی من رحمتہ و حکمتہ، یہ کیسے خون کا نام ہے جو اللہ عز الجلال کی رحمت اور حکمت کو واضح کرتا ہے، اور اسی خون کو اللہ عز الجلال نے بچے کی غذا بنایا ہے، اور یہی خون بچے کی ولادت کے بعد دودھ بن جاتا ہے، بچے کی ولادت سے پہلے غذا یہ، اور اس کی ولادت کے بعد دودھ بن جانے والا یہ خون ہے۔ اللہ عز الجلال کا یہ فیصلہ ہے کہ اسی لیے حامل اور مرضع، دودھ پلانے والی اور اسی طرح حامل حمل والی اس کو یہ خون کا جریان نہیں ہوتا الا کہ بعض دفعہ بیماری یا بعض دفعہ استثنائی صورتحال میں ہو سکتا ہے. اور اس کے جریان سے عبادات کے احکامات شریعت نے بیان کیے ہیں. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها سمرويه فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها نسوال كيا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے استحاضہ کا خون آتا ہے، فلا اطہر میں پاک نہیں ہوتی، افا ادع الصلاۃ کیا میں نماز ان ایام میں چھوڑ دوں؟ قال لا، استحاضہ کے خون میں تمہیں نماز نہیں چھوڑنی، ان ذلک عرق، یہ تو ایک رگ ہے جس کے بلاسٹ ہونے کی وجہ سے یہ خون جاری ہوتا ہے، ولیکن دع الصلاۃ قدر الایام، لیکن تم نماز ان ایام میں چھوڑ سکتی ہو، التی کنتی تحیضین فیہا، جن ایام میں حیض کا خون آتا ہے، ثم اغتسلی وصلی، پھر تم غسل کر لو اور نماز پڑھ لو. اور ایک روایت میں آتا ہے وليست بالحیضہ، استحاضہ کا خون حیض کا خون نہیں، اذا اقبلت الحیضۃ فاترک الصلاۃ، جب حیض آ جائے تو تم نماز کو چھوڑ دیا کرو، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي، اور جب یہ حیض کا خون ختم ہو جائے پھر بھی خون تمہیں نظر آئے تو تم اس خون کو دھو لیا کرو اور نماز پڑھ لیا کرو. یہاں حدیث میں ایک لفظ استعمال ہوا عرقن، عرق ایسی رگ، ایسی جو عرقن انفجرا. علماء نے لکھا ہے کہ اس عرق کا نام عازل ہے زال کے ساتھ، اور بعض نے عازل کہا ہے. ان اللہ لا يستحي من الحق، اللہ عز الجلال حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے. یہ عازل، یہ عازل، یہ عرق، یہ رگ اللہ کے حکم سے ہی بلاسٹ ہوتی ہے جو رحم کے قریب ہے، نتیجتاً رحم کی گہرائی سے خون کا جریان ہو جاتا ہے. امام خطابی کہتے ہیں اذا اقبلت الحیض، حیض دونوں طرف اس کو پڑھا جا سکتا ہے، اس کو حیض کے بغیر حیض پڑھنا زیادہ اچھا ہے. حیض سے اگر ہا کے فتحہ سے پڑھا جائے تو وہ معنی سامنے نہیں آئے گا جو مراد ہے. اذا اقبلت الحیض، اس سے مراد ہوگا جب تمہارے پاس حیض والی آئے، حائضہ کے معنی میں بن جائے گا، اور حیضہ سے مراد جب خون آئے. اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں اور انہوں نے استحاضہ کے خون کے بارے میں سوال کیا کہ کیا اس میں وہ نماز کو چھوڑ دے گی. ان اللہ لا يستحی من الحق، اللہ تعالیٰ حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے. تین قسم کے خون عورت کو وارد ہوتے ہیں، استحاضہ، حیض، نفاس، اور چوتھا خون بھی ہوتا ہے جس کو طلق کہتے ہیں، طلق، طا لام قاف. نفاس کا خون ولادت کا خون، جو 40 دن جس کی آخری مدت ہے، اور اس سے کم مدت میں بھی وہ منقطع ہو سکتا ہے، 10, 15, 22, 28, 32, 34, 37. اور جب بھی وہ منقطع ہو جائے اور مسلسل 3 دن تک منقطع رہے تو پاکیزگی حاصل ہو سکتی ہے. نفاس کے ساتھ یہ طلق، طلق کے خون سے مراد یہ ہے کسی قسم کا ایسا مسئلہ پیش آ جائے کہ اگر جنین کا القاء ہو گیا ہے، ابارشن ہو گیا ہے، یا ایسا خون اچانک سے بلیڈنگ جاری ہوگی ہے اور بچے کی ولادت ابھی نہیں ہوئی، چند ایام باقی ہیں، اور اسی طرح ضائع ہو جانے کی صورت میں اس کو طلق بولتے ہیں۔ تو اس خون کا بھی حکم وہی ہوگا جو نفاس کے خون کا ہے، طلق، بچے کے ضیاع کے بعد بھی اتنے دن وہ نماز نہیں پڑھے گی۔ حیض کا خون یہ ایک ایسی اللہ عز و جلال کی طرف سے رخصت ہے کہ جس کے جاری ہونے سے نماز اور روزہ عورت نہیں رکھتی، اور یہی اس کے لیے شریعت نے آسانی کی ہے، اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 15 دن ہے، اور کم سے کم مدت 3 دن اور 1 دن بھی ہے۔ لیکن بعض استثنائی صورتیں ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک عورت کو 1 مہینے میں 2 مرتبہ بھی حیض آتا تھا، تو ایسی صورتحال میں جو لیڈیز ڈاکٹرز ہیں وہ اگر معائنہ کرنے کے بعد یہ بتا سکتی ہیں کہ اگر ایسا ممکن ہے تو حکم حیض کا ہی ہوگا۔ استحاضہ کا خون ایک رگ پھٹنے سے، بلاسٹ ہونے سے یہ جاری ہوتا ہے، جب تک یہ جاری رہے اس وقت تک دھو کر انسان کو متاثرہ جگہ اور خون کو اس کو نماز پڑھ لینی چاہیے، اور اگر اتنا ہی زیادہ ہو جس طرح کے صحابیہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی دونوں بہنوں کو 9 سال تک استحاضہ کا خون آتا رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 نمازوں کو اکٹھا بھی کر سکتی ہو، 1 غسل کرو اور 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لو، ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء۔ اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ استحاضہ کا خون اور حیض کے خون میں فرق ہے۔ حیض کے خون کے ایام خاص ہوتے ہیں، جبکہ استحاضہ کا خون کسی وقت بھی جاری ہو سکتا ہے۔ استحاضہ کا خون، اس سے نماز چھوڑی نہیں جا سکتی، نہ ہی دیگر عبادت کو چھوڑا جا سکتا ہے، جبکہ حیض کے خون سے نماز چھوڑ دی جائے گی اور دیگر عبادت بھی نہیں ہوگی۔ ہاں، زبانی اللہ کا ذکر اور قرآن پڑھ سکتی ہے، اور حائل کے ساتھ اس کو پکڑا بھی جا سکتا ہے۔ ابن دقیق العید بیان کرتے ہیں، سوائے خوارج کے خلف اور سلف کا اجماع ہے کہ حیض کی حالت میں وہ نماز نہیں پڑھے گی۔ خارجی لوگ کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں، نماز بھی پڑھ سکتی ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ خون جو ہے نجس ہے حیض کا، اس کو دھونا واجب ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مستحاضہ، جس کو استحاضہ کا خون آتا ہے، اس کو غسل کرنا تکرار کے ساتھ یہ واجب نہیں ہے۔ جب نماز کا وقت ہو جائے وہ متاثرہ جگہ اور خون کو دھو کے نماز تو پڑھ سکتی ہے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب دونوں خون الگ الگ ہیں تو ان کے اوقات بھی الگ الگ ہیں، اور ان کی ماہیت بھی الگ الگ ہے۔ استحاضہ کا خون یہ خون کی رنگت کا ہوتا ہے، جبکہ حیض کا خون یہ یا تو سیاہ رنگ کا ہوتا ہے یا سیاہی مائل ہوتا ہے، اور عام خون جو استحاضہ کا خون ہے وہ عام خون کی طرح ہوتا ہے، جبکہ حیض کا خون گاڑا ہوتا ہے۔ ان اللہ لا یستحیی من الحق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے علماء بیان کرتے ہیں کہ سمجھ آتی ہے کہ ہر قوم، ہر علاقہ، ہر خاندان، ان کی ایام کی کیفیات مختلف ہیں، جبکہ استحاضہ کے خون کے لیے کوئی قید نہیں، وہ کسی کو بھی بیماری ہو سکتی ہے۔ عن عائشة رضی اللہ عنہ ان ام حبیبۃ استحیضت 7 سنین، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو 7 سال تک خون استحاضہ کا آتا رہا۔ فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك فأمرها ان تغتسل، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم غسل کر لیا کرو۔ فکانت تغتسل لکل صلاۃ، وہ ہر نماز پہ غسل کیا کرتی تھی۔ ام حبیبہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو 7 سال تک یہ خون کی شکایت رہی، انہوں نے طہارت حاصل کرنے کی کیفیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ تم ہر نماز کے لیے غسل کر لیا کرو۔ علماء کا اس بات میں اختلاف ہے کہ کیا غسل کرنا واجب ہے مستحاضہ کے لیے ہر نماز پر یا نہیں۔ جمہور کا موقف یہ ہے، جن میں سیدنا علی، عبداللہ ابن عباس، سیدنا عائشہ اور اسی طرح امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، کہ یہ غسل کرنا واجب نہیں، کیونکہ براءت اصلیہ ہے۔ براءت اصلیہ سے مراد وہ پاک ہے، اور اصل یہ ہے کہ وجوب نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشقت کو دیکھتے ہوئے حکم دیا، یہ غسل جو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر نماز پہ کرتی تھی، یہ ان کا اپنے پاس کھیتا، اللہ کے رسول نے ان کو یہ حکم نہیں دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف غسل کا حکم دیا تھا کہ متاثرہ جگہ کرخون کو دھو کر نماز پڑھ لی جائے، جیسا کہ صحیح روایات ہیں۔ ابن دقیق العید کہتے ہیں صحیحین کی روایت میں اور نہ ہی کسی اور روایت میں غسل کا تذکرہ تو نہیں ہے، لیکن اس حدیث سے یہ پتہ ضرور چلتا ہے کہ مستحاضہ اگر اس وقت استحاضہ کی شکایت کرتی ہے جو حیض کے ایام ہیں، تو اگر یہ دونوں خون اکٹھے ہو جائیں تو پھر تو غسل کرنا ہی پڑے گا جب منقطع ہوگا۔ عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت كنت اغتسل انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے، کلانا جنوبنا، ہم دونوں جنبی ہوتے، فکان یأمرنی فأتزر فیباشرنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیتے، فأتزر، میں اچھے طریقے سے چادر باندھ لیا کرتی، فیباشرنی، اور آپ میرے ساتھ لیٹ بھی جایا کرتے، وانا حائض، اور میں حائضہ ہوتی، وکان یخرج رأسہ الی وہو معتکف، آپ اعتکاف کی حالت میں بھی سر مبارک باہر نکالتے مسجد سے، فأغسلہ وانا حائض، اور میں حیض کی حالت میں ہی ان کا سر مبارک دھو دیا کرتی۔ اس کا اجمالی معنی یہ ہے جو تین مسائل پر مشتمل ہے۔ پہلا معنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی زوجہ مطہرہ دونوں ہی جنابت کا غسل ایک ہی برتن سے پانی لے کے کر لیا کرتے تھے، اور پانی پاک ہے، وہ کسی کے چلو لینے سے جو جنبی ہے ناپاک نہیں ہوتا۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ یہودیوں کی مخالفت کی، یہودی حیض کی حالت میں اپنی عورتوں کے قریب نہ جاتے، نہ ان کے ساتھ کھانا بیٹھ کے کھاتے، نہ ان سے کچھ چیز لیتے نہ دیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کی، ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھایا، اور فرمایا الحیض لیست بیدک، یہ حیض تمہارے ہاتھ کو تو نہیں لگا ہوا، اور ان کے ساتھ مضاجعت بھی کرتے، لیٹ جایا کرتے، جبکہ یہودی ایسا نہیں کرتے تھے۔ اور تیسرا مسئلہ، عورت مسجد میں حیض کی حالت میں داخل نہیں ہو سکتی تاکہ مسجد کو ملوث نہ کرے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر مبارک کو مسجد سے نکال کے حجرہ کی طرف کر لیتے، اور وہ مسجد میں ہی ہوتے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سر مبارک کو دھو دیا کرتی جبکہ وہ حائضہ ہوا کرتی تھیں۔ اس حدیث سے چند باتیں سمجھ آتی ہیں۔ ایک ہی برتن سے دو جنبی مرد و زن کو، زوجین کو غسل کرنا جائز ہے۔ دوسرا اس سے سمجھ آتی ہے کہ حائضہ کو تمام کے تمام حقوق وہ حاصل ہیں اپنے خاوند کے ساتھ، سوائے وطی کے، سوائے جمع کے۔ دوسری چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے جس طرح سیدہ عائشہ وہ ازار پہن لیا کرتی، چادر اچھے طریقے سے باندھ لیا کرتی، یہ مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو ایسے اسباب مہیا کرنے چاہیے جو کسی بھی حرام کام سے اسے بچا دیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے حدیث سے کہ حائضہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حائضہ عورت کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا اور اس کے ساتھ گفتگو کرنا، یہ سب جائز ہے، اور وہ حائضہ عورت، اس سے فائدہ بھی لیا جا سکتا ہے، چیز لی اور دی جا سکتی ہے، وہ سر کو دھو بھی سکتی ہے، کنگھی بھی کر سکتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اعتکاف کرنے والا اپنے سر کو نکالے تو وہ مسجد سے باہر نکلنا نہیں کہا جائے گا۔ عائشة رضی اللہ عنہ قالت، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن۔ سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها سمر بيها، رسول الله صلى الله عليه وسلم میرے دامن میں ٹیک لگایا کرتے اور میں حائضہ ہوتی اور وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے۔ سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها اس حدیث میں بیان کر رہی ہیں کہ حائضہ عورت نجس نہیں ہوتی ہے اس کی وجہ سے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل کیا جو امت کے لیے ایک نمونہ بن گیا۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت حائضہ کے دامن میں اگر وہ کرنا جائز ہے، اس کا بدن اور کپڑے بھی پاک ہیں۔ ابن دقیق العید کہتے ہیں کہ حائضہ عورت کو قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی جو حرمت لوگ بیان کرتے ہیں، یہ وہم کرتے ہوئے کہ چونکہ اس کے نجاست آگی ہے تو وہ قرآن نہیں پڑھتی، یہ ان کے توہمات میں سے ہے۔ اگر اس کی جھولی میں بیٹھ کے اور ٹیک لگا کے قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے تو پھر حائضہ عورت خود بھی تلاوت کر سکتی ہے۔ عن معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت، معاذة رضي الله تعالى عنها سمر بي من سيدة عائشة سي سؤال كيا، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، كيا هي حائضة کو وہ نماز کی قضائی کیوں نہیں دیتی، روزے کی قضائی تو دیتی ہے۔ تو سیدہ عائشہ نے فرمایا، احروریت انتی، تم حروریہ ہو، خارجی ہو؟ قلت لست بحروریہ، میں تو حروریہ نہیں ہوں لیکن سوال کر رہی ہوں، ولیکن اسأل۔ فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ہمیں بھی ایسا ہی ہوتا ہے لیکن ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم نماز کی قضائی نہ دو بلکہ روزوں کی قضائی دو۔ احروریت انتی، یہ کوفہ کے قریب ایک شہر حرورہ ہے، حرورہ سب سے پہلے خارجی جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف ہوئے، اس حرور را جگہ پہ گئے اور سب نے جا کے اپنے سر کے بال مونڈ لیے، تو یہ بال مونڈنا ہر وقت اس وقت پھر حروریہ اور خارجیوں کی نشانی بن گئی۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کر رہی ہیں کہ شارع نے، اللہ عز و جل نے حائضہ کو کیوں نہیں نماز کی قضائی کا حکم دیا، صرف روزوں کی قضائی کا حکم دیا ہے؟ حالانکہ سبب ایک ہے، دونوں ہی چیزیں چھوٹتی ہیں، ایک کو بعد میں قضا کر لیا جاتا ہے دوسرے کو نہیں۔ خارجیوں کا یہی مذہب ہے شدت اور سختی کا، کہ نماز کی بھی قضائی اور روزے کی بھی قضائی ہونی چاہیے، ان میں تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ جبکہ سیدہ عائشہ نے انکار کیا اور کہا کہ کیوں تم اسی طرح کا تشدد خارجیوں جیسا تو نہیں ہے تیرے اندر؟ کہا نہیں، میں خارجیہ نہیں ہوں، میں تو سوال کر رہی ہوں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمیں بھی یہ چیز وارد ہوتی تھی لیکن ہمیں صرف روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور نماز کی قضائی کا حکم نہیں دیا گیا۔ گویا کہ سیدہ عائشہ نے یہ نصیحت کی کہ شریعت نے جس بات کو پیش کر دیا ہے وہاں رک جانا ہی کافی ہے، اس میں کیراسٹی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ حائضہ روزے کی قضائی دے گی، نماز کی قضائی نہیں دے گی، کیونکہ نماز ہر روز پانچ مرتبہ ہوتی ہے اور یہ مستمر عبادت ہے جس کا اعادہ کرنا جس کی قضائی سے مشکل ہوگی اور مشقت سے شریعت نے دور کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر، آپ کا اقرار بھی آپ کی سنت شمار ہوگی۔ اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لڑائی کے لیے سوال کرے، تعنت کے لیے سوال کرے، اس کو جواب نہیں دیا جاتا، اس کا انکار بھی کرنا چاہیے کہ یہ سوال ٹھیک نہیں ہے۔ اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو علم کے لیے اور اصلاح کے لیے سوال کرتا ہے، اس کو بیان بھی کرنا چاہیے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حائضہ عورت
مشقت کی وجہ سے نماز کی قضا ہی نہیں دے گی. اور شریعت اسلامیہ کا یہ خوبصورت قاعدہ ہے ان المشقہ تجلب التیسیر, یا المشقت تجلب التیسیر, جہاں مشقت آ جائے وہاں شریعت آسانی کر دیتی ہے. خارجی نمازوں کی بھی قضائی کا حکم دیتے ہیں اور یہی ان کی شدت ہے. اور بعض لوگ خارجی نہیں لیکن خوارج کا مذہب پسند کرتے ہیں, کسی کی 4 سال کی نمازیں رہتی ہوں, نماز پڑھنے لگ جائے تو کہتے ہیں قضائے عمری آپ پہ پڑ گئی ہے. یہ بھی خارجیوں کا مذہب ہے جو فکری خارجی ہیں. اور قضائے عمری سے مراد ہر نماز کے ساتھ ایک نماز اور پڑھ لو جو رہ گئی ہے, یہ امت پہ مشقت ہے اور خلاف شریعت ہے. 2 رکعتیں خوبصورت وضو کے ساتھ پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے معافی مانگ لینا کوئی قضائی عمری نہیں, سب کے سب معاف ہو جاتی ہیں, جیسا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پتہ چلتا ہے. بقیہ احادیث انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.